الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 76 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط کی سرگزشت زیر بحث ہے. سیاق وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جس عدالت کی خبر دیتے ہیں وہ دنیا میں جس طرح سے برپا ہوئی اس کی تاریخ سے استدلال کیا جا رہا ہے. اس سرگزشت کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب یہ معلوم ہوا کہ یہ فرشتے اس لیے آئے ہیں کہ اب قوم لوط کا پیمانۂ عمر لبریز ہو گیا، یہ قوم اب زمین سے مٹا دی جائے گی، تو ابراہیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کرنے لگے. اور وہ بحث کیا تھی، اس میں انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، اس کی تفصیلات میں بائبل سے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اس کے بعد ارشاد ہوا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. ابراہیم اب یہ بحث چھوڑو، یعنی اس کا وقت گزر گیا. ابراہیم یہ بحث چھوڑو، تمہارے پروردگار کا حکم ہو چکا ہے. پروردگار کا حکم ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں کوئی دو چار لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے ایمان کا انتظار کیا جائے. یہ معلوم ہے کہ وہ لوگ جو دل سے ایمان لا چکے ہوں یا دل سے مائل ہو چکے ہوں، اللہ تعالیٰ اس دینونت کے موقع پر ان کی بھی رعایت فرماتے ہیں. اور یہ بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت سے معلوم ہو جاتی ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ واپس چلے جائیں، اس کے باوجود واپس چلے جائیں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں. وہ لوگ جو عمرے کے لیے آئے تھے ان کے لیے انہوں نے حرم کا راستہ بند کر دیا ہے، اور مسلمان اس پوزیشن میں ہیں کہ تلواروں کے زور سے یہ راستہ کھلوا دیں لیکن واپس چلے جائیں. تو یہ چیز جب لوگوں کے لیے بہت باعث سے تعجب ہوئی تو قرآن نے پھر راستے میں، واپسی کے راستے میں اس کا جواب دیا اور یہ کہا کہ تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے کہ وہاں مکے میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو بظاہر منکر نظر آ رہے تھے، حقیقت میں ایمان لا چکے تھے. ہم ان کو موقع دیں گے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کر چکے، تو اس لیے ہم نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کہ وہ واپس چلے جائیں. اللہ تعالیٰ جب یہ رعایت فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت نے اسی بنیاد پر یہ مجادلہ کیا، یہ بحث کی. لیکن ارشاد ہوا کہ ابراہیم یہ بحث چھوڑو، تمہارے پروردگار کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جاتا. یعنی جو تنبیہات کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، زلزلے، طوفان، ان میں ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ اس اصول پر نہیں آتے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ منکرین ہیں، یہ نیکوکار ہیں، یہ بدکار ہیں. یہ تو اسی اصول پر آتے ہیں جس اصول پر یہ دنیا بنائی گئی ہے، یعنی امتحان کے اصول پر. اور اس میں اچھے برے سب ان کی زد میں آ جاتے ہیں. یہ تنبیہات ہوتی ہیں، یہ دعا سے ٹالی جا سکتی ہیں، تدبیر سے ٹالی جا سکتی ہیں، صحیح رویے سے ٹالی جا سکتی ہیں، لیکن وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلے کے طور پر آتا ہے اور رسولوں کی بعثت کے بعد آتا رہا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ عذاب ہے جو عذاب غیر و مردود، جو ٹالا نہیں جا سکتا، اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے جو کچھ رعایت ہو سکتی ہے وہ ہو چکی، جب یہ آئے گا تو پھر یہ ڈیرے ڈال دے گا، یہ آخری انجام تک پہنچا کے ختم ہوتا ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ نَصِيبٍ، اس کے بعد جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ بہت رنجیدہ اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس سے پیچھے جو فرمایا تھا کہ جب کسی قوم کا پیمانہ عمر لبریز ہو جاتا ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ سنا دیتے ہیں، تو یہ عذاب پھر ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جو عذاب آتا ہے اس کی نوعیت یہی ہوتی ہے، وہ جب ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو اسی وقت جاتا ہے جب کچھ باقی نہیں رہتا، خاتمہ کر کے جاتا ہے۔ یہ اب فرشتے وہاں سے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے نکلے ہیں اور لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ حضرت لوط سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق و فلسطین کے درمیان واقع ہے اور آج کل شرق اردن کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ بائبل میں ان کے سب سے بڑے شہر کا نام سدوم بتایا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کا تعلق اس قوم کے ساتھ وہی تھا جو حضرت موسیٰ کا قوم فرعون کے ساتھ تھا۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں ان کی بیوی کا ذکر جس اسلوب میں ہوا ہے، اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ ان کی شادی اسی قوم کے اندر ہوئی تھی اور اس لحاظ سے وہ انہی کے ایک فرد بن چکے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، ان کی شادی بھی بنی جرہم میں ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ بھی گویا ان کی قوم بن گئے۔ اسی قوم پر انہوں نے حجت پوری کی، اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو یہ توفیق دی کہ وہ ایمان لے آئے۔ قوم یونس پوری کی پوری ایمان لے آئی، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ٹاٹ کے کپڑے پہن کر توبہ و استغفار کے لیے شہر سے باہر نکلایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم آپ پر ایمان لے آئی، اس کے باوجود کہ اس میں قارون جیسے لوگ بھی تھے، لیکن بحیثیت مجموعی انہوں نے مان لیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم آپ کو مانتے ہیں۔ غلطیاں کوتاہیاں جو بعد میں انہوں نے کیں اور اپنی تربیت میں کمی کی وجہ سے جو معاملات ہوئے وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن مان لیا سب لوگ۔ یہاں پر بھی وہی رشتہ ہے، وہی تعلق ہے، لیکن اس قوم میں کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اس لیے نہ نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدلتی ہیں، یہ محض شاعری ہے۔ بڑے سے بڑے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، وہ اپنے بیٹے کی تقدیر، اپنی بیوی کی تقدیر بھی نہیں بدل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بدلنے کا جو قانون قرآن میں بیان کیا ہے، یعنی ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں، اس کا داعیہ اندر سے ہونا چاہیے، یعنی دعوت سے، انذار سے، خبردار کرنے سے آدمی کے باطن کو بیدار ہونا چاہیے، اور وہ اگر بیدار ہو کر اپنے نور فطرت کی قدر کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی توفیق ہوتی ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے بقاعدہ قسم واضح کر دی ہے کہ اللہ کی ہدایت کی طلب کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، یہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے. یعنی باقی دعائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت مؤخر بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ اس کا وعدہ ہے، جب بھی ہدایت کی راہ میں جدوجہد کی جائے گی یا ہدایت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے گی تو لنہدینہم سبلنا، اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے اپنے تعصبات ایک طرف رکھ کے صحیح بات کے لیے طلب پیدا کر لیں اور کسی چیز کو رکاوٹ نہ بن دیں، یعنی نہ کسی کی محبت نہ کسی کی نفرت، تو پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر آدمی کو صحیح راہ پر لے جاتا ہے، جنگلوں سے نکال کے لے آتا ہے، دیہات سے نکال کے لے آتا ہے، ایسی جگہوں سے نکال کے لے آتا ہے جہاں کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ہدایت کی آواز کے داخل ہونے کا. لیکن یہ صالحین کا تجربہ ہے اور میری تو اپنی پوری زندگی کا تجربہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم وہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا دل سے کریں اور اس کے تقاضے پورے کر دیں اور وہ رد کر دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اس لیے اس قانون کے مطابق ہدایت ملتی ہے. باقی یہ کہ فلاں کی توجہ ہو گئی اور یہ ہو گیا، اس سے آدمی اپنے ذہنی توازن کو تو کھو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ہدایت پا لے اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا. اس کے بعد جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ سی بہم و ذاک بہم ذرن و قال ھذا یوم نصیب، تو ان کے آنے سے وہ بہت رنجیدہ اور دل تنگ ہوا، اس لیے کہ یہ انہیں معلوم تھا کہ میری قوم کس سطح تک پہنچی ہوئی ہے، یہ کتنی بدکار ہو چکی ہوئی ہے، فطرت کے تقاضوں سے اپنے آپ کو کتنا دور کر چکی ہوئی ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پوری انسانی تاریخ کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ان میں آدمی چکھ کے واپس نہیں آ سکتا، بہت مشکل ہوتا ہے. جوا کھیلنے میں آپ لگ جائیں ایک بار، ممکن نہیں ہے کہ پھر وہ آسانی سے چھوٹ جائے، بہت پھر اس کے لیے ریاض کرنا پڑتا ہے، اور آدمی اندر سے بہت ہی اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور وہ توفیق دے اور اس کو چھوڑ دے. اسی طرح کا معاملہ نشے کی چیزوں کا ہے، ان میں بھی ایک خاص طرح کا ایڈکشن ہے. اب تو خیر اس پر بڑی جدید تحقیقات بھی ہو گئیں کہ ہمارے دماغ کے وہ کون سے حصے ہیں جن سے یہ چیزیں متعلق ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان کو عادی تو پھر بھی کوئی چھوٹی سی چیزیں اسیر بنا لیتی ہیں اپنا، اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. اور تیسرے جنسی انحرافات، تو اس لیے ان کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقرب الزنا، قریب بھی نہ جاؤ. یعنی یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جس کے آدمی قریب قریب میں بھٹکتا رہے، اس میں سخت اندیشہ ہوتا ہے. اور جب ایک مرتبہ انسان اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اس کی جو ظاہری فطرت ہے وہ اس سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے، یعنی اسی میں اس کے لیے لذت، اسی کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ آپ کو آج کے زمانے میں، چونکہ لوگ ذرا اس طرح کی چیزوں کو کم چھپاتے ہیں، ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو وہ آ کے آپ کو بتائیں گے کہ میرے تو رجحانات یہی ہیں، یہ جو قوم لوط کے تھے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 50 سال کی پبلک لائف میں دسیوں لوگوں سے بات کرنے کے بعد آخر میں اعتراف کر لیا انہوں نے کہ ہم ایڈکٹ ہوئے. یعنی اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہوتی ہے لیکن انسان اس کو بیان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا قانون وہی ہے کہ وہ صحیح فطرت پر انسانوں کو پیدا کرتا ہے، لیکن ہم جب اس کو مس کر لیتے ہیں تو بعض اوقات اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ایسے لگتا ہے کہ ہم تو پیدا ہی اس پر ہوئے، یعنی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. تو فرشتے جب لوط کے پاس پہنچے تو انہیں اندازہ تھا کہ میری قوم تو اس میں اس انتہا تک جا چکی ہے جہاں سے واپس آنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یعنی اندازہ کیجیے کہ ابھی ہماری دنیا، جس کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت آزاد خیال ہو گئی، اس نے خدا شریعت کو پس پش ڈال دیا، یہاں ایک بستی میں، ایک قوم میں، اور زیادہ سے زیادہ کیا تعداد ہوگی قوم کی، یعنی بہت بڑا شہر بھی ہو اس زمانے کے لحاظ سے تو لاکھ سوا لاکھ کی اب آبادی ہوگی. قوم یونس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک لاکھ سے زیادہ تھے، تو اتنی آبادی زیادہ سے زیادہ. ہمارے ہاں اب یہ محلوں کی آبادی ہے، اس میں خدا کا پیغمبر موجود ہے، دعوت بھی دی گئی ہے، توجہ بھی دلائی گئی ہے، لیکن معاملہ کیا تھا؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی چھپ کے اس طرح کے کام کرتے تھے، یا چلیے کسی آدمی نے منہ مار لیا بتاتا نہیں ہے کسی کو. یہ سب کچھ مجلسوں میں ہوتا تھا، یعنی اس کے قصے سنائے جاتے تھے، اس کا اظہار کیا جاتا تھا. اور جیسے ہم یونان کی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ اعلیٰ ادب تخلیق ہوتا تھا تو وہ اسی کے گرد گھومتا تھا سب کا سب. چنانچہ یونانی تاریخ میں اعلیٰ ادبیات میں دیکھ لیں، اسی طریقے سے مجسمہ سازی کے فن میں دیکھ لیں کس طرح سے اس چیز کو گلیمرائز کیا گیا ہے. یہ آج کی چیز نہیں ہے. یہی کم و بیش معاملہ آپ کو درمیانی دور جو ہمارا گزرا ہے اس کے فارسی ادب میں نظر آئے گا. اگر دیکھنا ہو تو کسی وقت سعدی کی گلستان کا باب پنجم درس عشق و جوانی پڑھ لیجیے، اور پھر ہماری شاعری میں جس طریقے سے یہ مضامین آئے ہیں، اور دور آخر کے شاعروں نے بھی، غالب میر سب نے باندھے ہیں. یعنی اس وقت میں قرآن پڑھا رہا ہوں، ورنہ یہ کہ ایسے اشعار ہیں کہ آدمی کسی مہذب مجلس میں نہیں پڑھ سکتا. تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے قوموں کے اندر. یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے کہ اس کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں چونکہ مذہبی تصورات کا تہذیبی غلبہ ہو گیا تھا، مذہبی تصورات اپنا ایک فکری اور علمی غلبہ تو رکھتے ہیں، وہ استدلال کا غلبہ ہے، لیکن تہذیبی غلبہ ہو گیا تھا. اور دنیا میں کم و بیش 1000 سال تک، جیسے کہ یوحنا عارف کے مکاشفے میں رسول اللہ کے بعد کی 1000 سال کی صورتحال کو اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ ان کے بعد وہ جو صادق اور امین ہوگا اور سفید گھوڑے پر سوار آئے گا، اس کے 1000 سال بعد تک شیطان قید کر دیا جائے گا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کہ گناہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، عالمی سطح پر، تہذیبی سطح پر مذہب کا غلبہ ہو جائے گا، تو اس میں چیزیں دب جاتی ہیں. تو یہ صورتحال ہمارے ہاں ہوئی، تو اس وجہ سے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے جب وہ موجودہ زمانے میں اپنے بچوں کو یہ باتیں کرتے دیکھتے ہیں. صرف اتنا فرق ہوا ہے کہ پہلے یہ باتیں جہاں ہوتی تھیں اور جن مجالس میں ہوتی تھیں اور جن میں بیٹھ کے ہوتی تھیں، اب ذرا لوگ بے باک ہو گئے ہیں. اور جس طرح کہ یہ قوم، یہ ہزاروں سال پہلے کی داستان ہے، اپنی مجلسوں میں ذکر کرتی تھی، اور جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق ہوتا تھا ان کو جس طرح سے ان کے ادب میں، ان کی شاعری میں نمایاں کر کے پیش کیا جاتا تھا، بالکل وہی صورتحال ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں. یہ دراز نفسی اس لیے ہے کہ عام طور پر جو ہمارا اپنا زمانہ ہوتا ہے اس میں ہم شر سے مروب ہو جاتے ہیں. سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کشمکش وہی ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. اس میں ہمیشہ کی داستان ایسے ہی ہے. اس کو سامنے رکھ کر ذرا آپ دیکھیے یہ قوم کیا ہے. تو فرمایا کہ جب فرشتے آئے تو لوط کو معلوم تھا کہ میری قوم اس میں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. وہ تو اپنی مجالس میں بیٹھ کر اس کے روز پروگرام بناتے ہیں اور یہ لڑکے آ گئے ہیں. فرشتے خوبرو لڑکوں کی صورت میں آئے. یہ وہی طریقہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر چکا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے مباحثے سے معلوم ہو گیا کہ کوئی ایک بھی باقی نہیں رہتا. یعنی 2-4 اگر ہوں تو وہ اپنا اظہار کر دیتے ہیں اور ان کو لے کے پیغمبر نکلتا ہے، ان کے لیے نجات کا فیصلہ ہوتا ہے. تھوڑے سے زیادہ ہوں تو نوح علیہ السلام کی طرح کشتی بنا لی جاتی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو ایک تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے، اور دوسرے یہ جان لینا چاہیے کہ قوم کس جگہ تک پہنچ چکی ہوتی ہے، وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے اس سے. یعنی کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے، اور پھر ایک نگاہ اس قانون پر بھی ڈال لیجئے کہ کیسے مہلت پر مہلت دی جاتی ہے. یعنی بار بار موقع دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں. اور پیچھے جیسے کہ بتا دیا کہ پھر جب وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ عذاب الغیر و مردود ہوتا ہے, اسے ٹالا نہیں جا سکتا, وہ پھر ڈیرے ڈالتا ہے آگے. تو وہ بہت رنجیدہ اور دل تنگ ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے, میری قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یہ میرے مہمان ہیں, آ گئے ہیں, تو اب تو ان کی جس طرح کی قوم بن چکی ہے حفاظت بھی بہت مشکل ہوگی. کہنے لگا کہ یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے, یعنی وہ پکار اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہذا یوم نصیب, یہ بڑی مصیبت آ گئی, یعنی میں تو کوئی اپنا بڑا قبیلہ بھی نہیں رکھتا کہ جو میرے ساتھ کھڑا ہو جائے, میں اپنے مہمانوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکوں, یعنی کوئی نہیں اس کا لحاظ کرے گا. وجاہ قوم ہو یحرعون نہ رہے, اس کی قوم کے لوگ یہ دیکھ کر کے خوبرو لڑکے آئے ہیں. یہ دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے, اس لیے میں نے یہاں اس کا اظہار کر دیا ہے. اس کی قوم کے لوگ یہ دیکھ کر کے خوبرو لڑکے آئے ہیں, بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے. اس سے اندازہ کر لیجئے کہ معاملہ کہاں جا چکا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَبِن قَبْلُ قَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, یعنی یہ کوئی اس وقت کا انوکھا واقعہ نہیں تھا, پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے, یعنی ان کے ہاں یہ چیز معمول بن چکی تھی, وہ اسی طرح ایسے ہی برہنہ طریقے پر, ایسے ہی اظہار کر کے, ایسے ہی مجلسوں میں مطالبے کر کے, ایسے ہی لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر ان بدکاریوں کا ارتکاب کرتے تھے. نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی, تو بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے. یہ میں ابھی تفصیل کر چکا ہوں کہ یہ اڈکشن کس نوعیت کا ہوتا ہے, یہ کس طرح اعصاب پر اور دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے, اور پھر کیسے آدمی اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتا ہے کہ میں شاید پیدا ہی اس طریقے سے کیا گیا ہوں. تو یہ صورت ہو چکی تھی, پہلے سے وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے. کالا یا قوم, اس موقع کے اوپر وہ شریف النفس انسان جو اللہ کا پیغمبر ہے, اس کے لیے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا. اس تو بھی معلوم بھی نہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے, مہمان آئے خوبرو لڑکوں کی صورت میں ہے, تو اس کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب میں کیا کروں, کس طریقے سے ان کی حفاظت کروں, قوم باہر ہنگامہ کر رہی ہے. اس موقع کے اوپر قرآن مجید نے ظاہر ہے انہوں نے پہلے بات کی ہوگی, کچھ توجہ دلائی ہوگی, اب کسی طرح بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, تو گویا درد دل کے ساتھ انہوں نے آخر میں وہ بات کہی ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی, اس نے کہا میری قوم کے لوگوں, یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں, اس لیے خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو. یہ آپ جانتے ہیں کہ جو قبائلی زندگی ہے اس میں مہمان, مہمان نوازی, کسی کا آ کے پناہ لینا, یہ کیسے جان مال آبرو دے کر بھی لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں, کیا جذبات ہوتے ہیں. اس پر میں نے لکھا ہے کہ آگے کی آیتوں سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ فرشتے نہایت خوبرو اور نوخیز لڑکوں کی صورت میں آئے تھے. حضرت لوط جانتے تھے کہ ان کی قوم اس معاملے میں کیسی بد کردار اور کتنی بے حیا ہو چکی ہے, یہی سبب تھا کہ ان کو دیکھ کر وہ سخت پریشان ہو گئے. تو یہ جو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں, اس لیے خدا کا خوف کرو, اس پر حاشیہ ہے, لوط علیہ السلام کی طرف سے یہ ان اوباشوں کے لیے کیا کوئی پیشکش تھی؟ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ لڑکوں کو چھوڑ دو اور میری بیٹیوں کو لے جاؤ. استاذ امام لکھتے ہیں یہ پیشکش نہیں, بلکہ اپنی قوم کے ضمیر کو جگانے اور جھنجھوڑنے کے لیے گویا حضرت لوط کی آخری بے تابانہ فریاد تھی, کہ وہ سوچے کہ ایک اللہ کا بندہ یہ ہے جو اپنے مہمانوں کی عزت کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ اس کے لیے اپنی عزیز سے عزیز شے کو قربان کرنے پر تیار ہے. یعنی بعض موقعوں کے اوپر جو ہم اس طرح کی انتہائی بات کہتے ہیں تو وہ دوسرے کے ضمیر کو جگانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ کوئی پیشکش کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور ایک ہم ہیں کہ اندھے ہو کر اس کے مہمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں. اسی طرح انہوں نے اللہ کا خوف بھی یاد دلایا، اور آخر میں الیس منکم رجل رشید، یعنی تمہارے اندر کوئی بھلا آدمی نہیں ہے، کہہ کر گویا پوری طرح ان پر حجت تمام کر دی. اس لیے کہ کسی کے اندر اگر رائی برابر بھی حق کی حمیت و حمایت کا احساس ہوتا تو اس فکرے کے بعد تو اس کو ضرور حرکت میں آ جانا تھا، لیکن جب اس کے بعد بھی کوئی ضمیر بیدار نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کسی کے اندر حصے انسانیت و شرافت سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی تھی. یعنی صرف معاملہ اتنا نہیں تھا جیسے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بحث میں دیکھا جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجادلہ کرنے لگے، کہ ان میں کسی کے ہاں ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں ہے، بلکہ سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی، حمیت کے لحاظ سے بھی، شرافت کے آداب کے لحاظ سے بھی اس پستی تک اتر چکے ہیں. تو یہ وقت ہے، گویا قرآن نے یہ ساری تصویر اس لیے کھینچی ہے کہ ہم جب فیصلہ سناتے ہیں تو یہ ہو چکا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد. انہوں نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہی ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں. یہ جواب ملا آگے قوم کی طرف سے. اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے، یعنی یہ جو انہوں نے جملہ کہا ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، کیا مطلب تھا ان کا؟ مطلب یہ ہے کہ بات کو الجھانے کی کوشش نہ کرو، ہم یہاں تمہاری بیٹیوں کو بیاہ کر لے جانے کے لیے نہیں آئے، اور تم جانتے ہو کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی حق ان پر قائم نہیں ہوتا. یعنی اس معاملے میں روایات کی بہت پاسداری تھی، اس لیے جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں کرنے دو، اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو. یہ انہوں نے جواب دیا. قال لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید. لوط نے کہا، اے کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. بے بسی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی. اس پر میں نے لکھا ہے، یہ انتہائی اضطراب، مایوسی اور بے بسی کا جملہ ہے جس نے گویا آخری حجت تمام کر دی. چنانچہ فرشتوں نے بھی اس کے بعد حقیقت سے پردہ اٹھا دیا. اب تک یہ واضح نہیں تھا ان پر، ان کا خیال تھا مہمان آئے ہیں، مجھے ان کی حفاظت کرنی چاہیے. قالوا یا لوط انا رسل ربک، فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے، ہم عام مہمان نہیں ہیں. لن یصلوا الیک، مطمئن رہو یہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے. فاسر باہلک بکت من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امراتک، تو اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ. یعنی آدھی رات میں تم نکل جاؤ گے، تمہارے اہل و عیال بھی تمہارے ساتھ جائیں گے جو تم پر ایمان لا چکے ہیں، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے. یعنی یہ بستی اب خدا کے عذاب کی زد میں ہے، اب تم لوگ نکل جاؤ. تمہاری بیوی نہیں، الا امراتک، بیوی نہیں جائے گی. انہ مصیبہ ما اصابہم، اس لیے کہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے، وہ نہیں بچے گی. ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے. تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو یہ کہہ کے انہوں نے تسلی دی کہ یہ بس آخری رات ہے، اتنی مہلت ہے، اس میں تمہیں جانا ہے، اور جن کو یہاں اب ختم ہو جانا ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ دو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم کوئی عام مہمان نہیں ہیں. یہ سرگزشت ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.